الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ رہے ہیں اور کافی کچھ ہم لوگ کور کر چکے، اب عمر رضی اللہ عنہ کا جو ذاتی زہد تھا اور بصیرت تھی اور ان کی خلافت میں کیا اہم کام انجام پائے، انشاءاللہ آج ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور جیسے کہ پہلے بھی آپ سے یہی کہا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور سیرت پڑھنے سے ہی انشاءاللہ ہمارے اندر وہ ایمان، وہ ولولہ، وہ جذبات پیدا ہو سکتے ہیں جس سے ہم خلافت کی راہ پھر ہموار کر سکتے ہیں. آج کی ہماری نوجوان نسل کو یہ سیرت سے انٹروڈیوس کروانا، اپنے صحابہ کرام جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے بارے میں بتانا ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے، اور یہ کام صرف مائیں ہی کر سکتی ہیں. ایک ماں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اور ماں جو گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے، چینج کر سکتی ہے، وہ طاقت کسی اور میں نہیں ہے. اسی لیے خاص طور سے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں، بچپن سے بچوں کی اس نہج پر، ان خطوط پر تربیت کریں کہ جس کی بنا پر جیسے جیسے بچے گرو ہوتے جائیں، ان کا ذہن بنتا چلا جائے اور ان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہمارا ایم کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے. اور ہم سب کا گول کیا ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لوگ فرما برداری کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں جنت الفردوس کی صورت میں. یہ ہمارا گول ہے. تو صحابہ کرام میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، اس میں پہلے نمبر پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ آتا ہے جیسے کہ ہم نے احادیث سے پڑھا. ایون اسلام کے جو دشمن تھے وہ بھی اس ترتیب کو ذہن میں رکھتے تھے کہ پہلے نمبر پر وہ اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نزدیک سب سے اہم پرسن اگر کوئی تھے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے بعد اگر کوئی اہم تھے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. اور یہ صحابہ کرام، ان کی سیرت دراصل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، انہی کو ہمیں فالو کرنا ہے، کیونکہ انہی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو تو پھر ہمیں صحابہ کرام کے ہر اسٹیپس کو فالو کرنا ہوگا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو ذاتی تقویٰ تھا، اتنا وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اس لیے بار بار کہا کرتے تھے یا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر، آگ کے انتہائی قریب اپنا ہاتھ کر دیتے اور کہتے کہ اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس پر صبر کر سکتا ہے؟ یعنی اس قدر ان کو احساس تھا اس بات کا کہ اگر کچھ بھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اور کیا انسان بھلا آگ برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے ہم کو بار بار اگر یہ احساس ہو کہ ہم کو اس بات کا جواب دینا ہے آخرت میں، اور اللہ نہ کرے اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کا بدلہ وہاں عطا فرمائے گا، چاہے وہ اچھے کام ہو تو اچھا اور برے کام ہو تو برا. اگر یہ احساس دنیا کی زندگی میں جاگ، یعنی انسان کو ہوشیار رکھے، تو آخرت میں پھر وہ بہت سارے ایسی مشکلات سے، ایسے معاملات سے بچ سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایران میں تھے اور وہاں فتوحات پہ فتوحات ہوتی جا رہی تھی، الحمدللہ جب قادسیہ کی فتح ہوئی تو کسرا کا تاج، تلوار، اس کا پٹکا، قمیص، شلوار، موزے، سب کچھ انہوں نے امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ ارسال کیا، یعنی بھیجا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، ان میں سب سے زیادہ قد آور، یعنی اونچی پوری شخصیت، یہ بھاری بھرکم ڈیل ڈول والا جو شخص تھا، یہ جو تھے وہ تھے سراقہ بن مالک. تو آپ نے فرمایا اے سراقہ کھڑا ہو جا اور ان سب چیزوں کو پہن کر دکھاؤ. کہا جاتا ہے کہ سراقہ بن مالک کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہ تمام چیزیں پہن کر بتائیں، اور یعنی انہوں نے خود اپنے سراپے کو بہت تعجب سے دیکھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیچھے پلٹ جاؤ. سراقہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. پھر فرمایا میری طرف دیکھ. صداقہ نے اپنا چہرہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پھیر دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا دیکھو بنو مدلج کے عرابی کو دیکھو, اس نے آج کسرا کی قبا قمیص اور شلوار اور تلوار اور پٹکا اور تاج پہن رکھے ہیں. اے صداقہ یہ دن تیرے اور تیری قوم کے لیے کس قدر عزت و شرف کا دن ہے کہ تو نے یہ سب کچھ پہن رکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں جس میں جب صداقہ بن مالک نے پیچھا کیا تھا تو آپ نے اس کو امان نامہ لکھ کر دیا تھا, اور اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ وقت کیسا ہوگا اے صداقہ جب تو کسرا کے کنگن اور تاج پہنے گا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ پورا کیا کہ کسرا کا تاج اور اس کے کنگن اور اس کی جو ساری چیزیں تھیں, جو اتنا بڑا بادشاہ تھا وہ ایک بنو مدلج جو ان قبیلے کا نام تھا صداقہ کے اس کے آدمی نے پہنا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے کے دن پھیر دے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ چیزیں اتار دی اور کچھ چیزیں باقی رہنے دی, جو کہ صداقہ ہی کو دے دی گئیں کچھ چیزیں اور باقی چیزیں وہیں واپس بھجوا دی اور کہا کہ یہ فوج ہی میں تقسیم کر دیا جائے. اور یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا, یعنی ان کو خوف تھا دراصل کہ یہ دنیا کی جو آرائش ہے یہ آزمائش نہ ہو, اور اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سب بھیجنے کے بعد دعا کی کہ جب اللہ کے رسول نے اور ابو بکر صدیق نے یہ سب چیزیں اپنے پاس نہیں رکھی جبکہ وہ مجھ سے زیادہ عزت والے اور اے اللہ تعالیٰ تیرے محبوب تھے, اب تو نے یہ سب کچھ مجھے دے دیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ اس میں کوئی آزمائش ہو. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس قدر زار و قطار روئے کہ تمام جو لوگ موجود تھے ان کو آپ کی حالت دیکھ کر ترس آیا. اور پھر عبد الرحمن کو انہوں نے حکم دیا کہ میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اسے بیچ کر اس کی قیمت سب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے. آپ دیکھیں کس قدر ڈر اور خوف تھا, حالانکہ چاہتے تو وہ تاج اپنے لیے بھی رکھ سکتے تھے, چاہتے تو اس میں کی کوئی چیز اپنے لیے بھی رکھ سکتے تھے کیونکہ امیر المومنین تھے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور ان کا زہد تھا اصل میں. پھر زہد ان کا ایسا تھا کہ قرآن کریم سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کا کام کرنے لگتے ہیں اور اگر ہم خدمت خلق کا کام کریں تو خدمت خلق کی وجہ سے بعض اوقات ہماری عبادتیں ہماری تلاوت قرآن بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں, اور اس میں ہم کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ ہم خدمت خلق کا اتنا کام کریں تو بھلا یہ کیسے کر سکتے ہیں. جبکہ آپ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ بیک وقت ایک بہت اچھے خلیفہ بھی ہیں, بہت اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ اپنی خلافت کا انتظام چلا رہے ہیں, فوج کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں, یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے تمام حالات کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں, جتنے گورنرز ہیں ان کی خبر گیری کرتے ہیں, انصاف کا وہ عالم ہے کہ حج کے موقع پر ہر کوئی انصاف کے لیے ان کے پاس حاضر ہوتا, اور پھر انفرادی طور پر مدینہ میں رہتے ہوئے جو لوگ بھی آتے ان کی مدد اپنے ہاتھوں سے خود کرتے, اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کے پاس وقت آخر کہاں سے آتا تھا. تو سبحان اللہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو اس میں لگاتے ہیں کھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہم جو بھی ہماری استطاعت کے مطابق چھوٹی موٹی کوشش میں ہم لگ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بہت برکت دے دیتا ہے الحمدللہ, اور اتنی ہمت طاقت بھی ہمیں عطا فرما دیتا ہے. آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قدم رکھ کر تو دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت عطا فرما دے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ ان کی ذاتی جو قرآن کی تلاوت تھی اس سے وہ کبھی غافل نہیں ہوئے, اور قرآن کی تلاوت صرف بطور تلاوت نہیں کیا کرتے تھے, کہا جاتا کہ ان کی تلاوت کا جو انداز تھا وہ بہت زیادہ لگاؤ کے ساتھ تلاوت کرتے قرآن سے اور غور و فکر کرتے. پھر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام یا کچھ تابعین جو کہ بہت اچھے تھے اس میں دین میں ان کو بلا کر ان کے ساتھ بحث بھی کرتے, یعنی کوئی قرآن کی آیت پر جو زیر مطالعہ رہتی اس پر بات چیت بھی ہوتی کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. اور قرآن کی جو آیتیں ایسی آتی ہیں جس میں دنیا کی رنگینیوں کا ذکر ہوتا یا دنیا کی چمک دمک کا ذکر ہوتا تو اسی بنا پر پھر وہ دنیا کی دل فریبیوں سے بالکل آزاد ہو جاتے, اور دنیا کو پھر وہ ایک مسافر کی ہی حیثیت دیتے تھے, کبھی وہ دنیا میں انوالو نہیں ہوئے, یہ ان کا تقویٰ اور یہ زہد تھا. اور اسی بنا پر جو اللہ کے رسول کی بات جو احادیث تھی وہ بار بار بہت دہرایا کرتے تھے, جیسے کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو یا ایک مسافر ہو. پھر یہ حدیث بھی بار بار وہ ریپیٹ کرتے رہتے تھے, اگر اس دنیا کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ آتا. ایک اور حدیث جس کا وہ ذکر کرتے تھے, یہ ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے, جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے, اور جو اللہ سے دوستی رکھے یا کوئی علم سیکھنے والا یا علم سکھانے والا. یہ حدیث بھی عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتی ہے, میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہیں. پھر آپ نے شہادت اور درمیان والی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا. تو یہ تمام قرآن کی آیات اور یہ احادیث پڑھتے ہوئے دراصل ان کے دل کے اندر یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ وہ دنیا اور اس کے ساز و سامان سے بے نیاز ہو گئے تھے, لا تعلق ہو گئے تھے, اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو وہاں رک گئے. جو ان کے ساتھ چلنے والے تھے ان کو بہت تکلیف ہوئی اس کی بدبو سے, جو کچرے کی بدبو سے ان کو تکلیف ہونے لگی اور وہ اذیت محسوس کرنے لگے. تو اس بات پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, یہی وہ تمہاری دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور اس کے نہ ملنے پر روتے ہو. اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم بھی دنیا کے پیچھے اسی طرح بھاگنے لگو گے جیسے پہلی قومیں بھاگی ہیں, اور پھر وہ بھی تمہیں ہلاک کر کے چھوڑے گی یہ دنیا جیسے کہ پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں. اور آج کا واقعی ہمارا حال یہ نہیں ہے. آج جب دین کی بات کی جاتی ہے یا کوئی اچھائی کی بات کی جاتی ہے تو پہلا ریزن کیا ہوتا ہے؟ دنیا. ہم بہت بزی ہیں, ہمارے بچے پڑھائی میں مصروف ہیں, دنیاوی تعلیم پر, یہ دنیاوی کوئی ہمارے کام ہو تو اس پر تو ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. اور جہاں سارا کمپرومائز اگر کرنا ہو تو وہ سب دین پر کمپرومائز ہوتا ہے ہمارا. تو دین کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے, اپنی آخرت کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے. اور کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی جب وہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ یا شاعروں کے ساتھ بیٹھتے تو یہ ذکر کیا کرتے تھے, ہم مرغن ترین غذائیں کھانے والوں سے بہتر طور پر کھانوں کی عمدگی اور لطف لذت کو جانتے ہیں, لیکن ہم ان کھانوں کو اس دن کے لیے چھوڑ رہے ہیں جس دن تم اسے قیامت کے زلزلے کو دیکھو گے, تو ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا تھا, اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. یعنی کتنا وہ قرآن کی آیتوں سے کس قدر وہ مسائل کو اخذ کرتے, غور و فکر کرتے. اور قرآن کی جو آیت تھی کہ تم اپنے حصے کی نعمت دنیا کی زندگی میں لے چکے, جب قیامت کے دن کہا جائے گا ان لوگوں سے, وہ کہتے تھے کہ ہم کو معلوم ہے کہ جو دنیا میں اتنی بہترین غذائیں ہیں اس کا مزہ ہم جانتے ہیں, اس کی لذت ہم جانتے ہیں, اس کا ٹیسٹ ہم جانتے ہیں, لیکن ہم صرف اس بنا پر اسے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم اس کو قیامت کے دن یعنی قیامت کے بعد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے زندگی کے معاملے میں غور و فکر کیا, میں نے سوچا کہ اگر میں نے دنیا کو حاصل کر لیا تو آخرت کا نقصان اٹھاؤں گا, اور آخرت حاصل کر لی تو دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا, بالآخر میں نے دنیا کا نقصان برداشت کر لیا. کیا آج ہم میں اتنی ہمت ہے, مجھ میں اور آپ میں؟ ہم تو جو ہے دنیا کا نقصان برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے نا, ہم چاہتے کہ سب کچھ دنیا میں مل جائے ہمیں, جبکہ صحابہ کرام اس دنیا کی حقیقت کو جان گئے تھے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر رہبانیت طاری کر لی تھی. آپ دیکھیں کہ وہ زندگی گزارتے تھے, پوری طرح سے انہوں نے زندگی گزاری, ان کے بچے تھے, بیویاں تھیں, اور پھر خلیفہ تھے, کھاتے پیتے بھی تھے, پھر ان کے پاس خود ذاتی جائیداد اتنی تھی جس کو انہوں نے وقف کر دیا تھا, پہلا جو مال وقف ہوا ان کا خود کا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا کو ترک کر کے بیٹھ گئے تھے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبت ہونا یہ دراصل بہت بڑی بات ہے. جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم دنیا ہی کے بندے بن کر رہ جاتے ہیں, تو ہمیں بیلنس لائف گزارنی چاہیے کہ ایک اعتدال میں ہم ہوں, کہ بالکل ہی دنیا کے بندے نہ بن جائیں اور نہ ہی بالکل ہی دنیا کو ترک کر دیں, نہ غرق دنیا ہو نہ ترک دنیا. یعنی اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں بھی پوری طرح غرق نہ ہو جاؤ اور نہ ہی دنیا کو ترک کر دو, بلکہ دونوں کے بیچ میں رہتے ہوئے زندگی گزارو. کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ خطبہ دے رہے تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے تہبند میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. اب آپ سوچیں کہ کیسا لباس وہ استعمال کرتے تھے. اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جب ان کو دیکھا گیا تو اس وقت بھی ان کے تہبند میں 12 پیوند تھے. اور ایک دفعہ جمعہ کے دن انہیں گھر سے آنے میں دیر ہو گئی, جب آئے تو معذرت کی, یعنی معافی مانگی کہ مجھے دیر ہو گئی آنے میں, پھر میں معافی چاہتا ہوں, دراصل میں اپنے ان پہنے ہوئے کپڑوں کو دھلوا رہا تھا, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں تھا. سوچیں ذرا. اور یہی اللہ کے رسول کا بھی حال تھا. عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ حج کی غرض سے نکلا اور ہم نے مدینہ سے مکہ, پھر مکہ سے مدینہ واپس سفر ایک ساتھ کیا. راستے بھر میں نے ان کے لیے کہیں پر بھی میں نے کوئی خصوصی انتظام نہیں دیکھا. آپ سوچے, امیر المومنین ہیں, اتنی بڑی مسلم حکومت کے ذمہ دار ہیں, کہیں پر ان کے لیے نہ کوئی اسپیشل خیمہ تھا, نہ کوئی ٹینٹ تھا, نہ ہی کوئی اسپیشل تکیہ تھا سونے کے لیے, نہ ہی کوئی اسپیشل سواری تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی سونے کا وقت آتا تو کوئی بھی جو اون سے بنا ہوا کوئی چھوٹا سا کچھ کپڑا ہوتا تو اسی کا تکیہ بنا کر وہ لیٹ جاتے, اور جو ان کی چادر تھی یا چمڑے کا ایک بچھونا تھا وہ درخت پر ڈالتے تھے اور اس کے سائے میں آرام فرما لیتے. سوچیں ذرا کتنا مختصر سامان, کوئی اپنے آرام کا خیال نہیں کہ اسپیشل چیزیں اپنے لیے بنوائی ہوں. تو یہ وہ تھے امیر المومنین جو کہ مشرق سے لے کر مغرب کے فرمان روا تھے, حکمراں تھے, لیکن ذمہ داری کا احساس اتنا شدید تھا کہ اپنی جو رعایا تھی, جو عوام تھے, ان کی خبر گیری کی فکر ہر وقت ان پر غالب رہتی تھی. محسوس ہوتا تھا کہ گویا وہ عام رعایا کے کوئی معمولی سے آدمی ہوں, کبھی اپنے لیے اسپیشل کوئی چیز بنوائی نہیں. کہا جاتا ہے کہ جب بھی کہیں بیٹھتے تو زیادہ تر تو زمین پر بیٹھ جاتے تھے, اور اگر زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہوتا تو چادر بچھی ہوتی تھی اسی پر وہ بیٹھ جاتے, اور لگتا کہ رعایا کے وہ کوئی معمولی سے آدمی ہیں. حفصہ رضی اللہ عنہ جب ایک بار ان کے پاس آئیں اور دیکھا کہ اتنی زیادہ سادہ زندگی ہے تو کہنے لگیں کہ بلا شبہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت عطا فرمائی ہے، تو آپ نے دنیا اپنے اوپر کیوں تنگ کر رکھی ہے؟ آپ عمدہ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ عمدہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا کہا آپ دیکھیں، حالانکہ بیٹی ہے ان کی وہ کہہ رہی ہے، اور بیٹی بھی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ ازواج مطہرات میں سے ایک زوج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کوئی بیجا بات نہیں کہیں گی، لیکن ان کے اتنا کہنے پر بھی عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں اس سلسلے میں تم سے بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو کر سکتا ہوں، اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھیر دی، ان کی زندگی میں جو حالات تھے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں زندگی گزاری، تو کہا جاتا ہے کہ سنتے سنتے حفصہ رضی اللہ عنہ رو پڑی، اور عمر رضی اللہ عنہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، میری سوچ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے دو ساتھی اس دنیا سے مشکل زندگی گزار کے جا چکے، ہو سکتا ہے اس طرح میں بھی ان کی اس وقت کی عمدہ زندگی میں شامل ہو سکوں۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی ان کو فکر تھی کہ جو میرے دو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، وہ اسی طرح کی زندگی گزار کر جا چکے ہیں، اگر میں نے انہیں کو فالو کیا تو اب جو بعد کی زندگی آخرت کی، جو ان کی بہترین زندگی ہے، تو مجھے وہ عمدہ زندگی مل جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں چاہا بلکہ سب کچھ آخرت میں لینا چاہا۔ ان کی زندگی میں جب وہ خلیفہ تھے تو بہت سارے شہر کانکرڈ ہو چکے تھے اور ملک در ملک فتح ہوتے جا رہے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی دی، لیکن انہوں نے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، دنیا ان کے سامنے کھڑی تھی لیکن انہوں نے دنیا کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی، کبھی ان کے دل میں دنیا کی طلب کا خیال بھی نہیں گزرا، وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ عزت کا تمام تر دار و مدار کس پر ہے؟ دین کی سربلندی پر، مشرکین کی شان و شوکت ختم ہو اور اسلام کی شان و شوکت ابھرے، اور یہی ان کی طبیعت کا سب سے بڑا زہد تھا، یعنی وہ جانتے تھے کہ اسلام کو عزت ملے گی، دین کو عزت ملے گی، تبھی مسلمانوں کی عزت ہوگی، ہمارے رہن سہن ہمارے لباس سے عزت نہیں ملے گی اسلام کو، تو یہ بات وہ سمجھ گئے تھے اچھی طرح۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ہم نے اپنی دنیا کی زندگی پر اپنے آپ کو مطمئن کر دیا ہے کہ ہم اپنی ذاتی عزت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت دین کے تعلق سے، تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کو دین کو سربلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی ذاتیات کو، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے بنے۔ ٹھیک ہے دنیا میں بھی لذت سے فائدہ اٹھائیں، لیکن پوری لذتیں یہاں نہ حاصل کر لیں بلکہ آخرت کے لیے کچھ باقی رہنے دیں۔ پھر ان کی جو پرہیزگاری تھی جس کے بارے میں کچھ لوگ بتاتے ہیں، اور یہ طبقات ابن سعد میں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے الفاروق امیر المومنین، اور المصنف لابن ابی شیبہ ابن اساکت، اور اس کی سندیں تمام جید ہیں، یعنی صحیح سند ہے، تو ان تمام سے جو ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جو ان کی پرہیزگاری تھی وہ قابل دید تھی، یعنی دیکھنے کے قابل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو زید عمر بن شیبہ نے معدان بن ابی طلحہ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، کچھ چادریں اور کھانے پینے کا سامان آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب کے سب تقسیم کر دیے جائیں، اور پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں ان لوگوں کا رازق نہیں ہوں نہ خود کو ان پر ترجیح دیتا ہوں، میں تو صرف اپنا کھانا لے کر ان سب لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں تو اس کھانے کو آگ بنا کر عمر کے پیٹ میں نہ ڈال دے۔ مادان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خالص ذاتی مال سے ایک پیالہ بنوایا، پھر وہ اس میں خالص اپنے مال سے بنا ہوا کھانا منگواتے اور اسے اپنے اور سب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ بیت المال میں کوئی چیز آتی بھی کھانے پینے کی تو وہ اس کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے ذاتی مال سے کھانا بنواتے تھے، جبکہ اسی بیت المال سے وہ سب کو تقسیم کروا رہے ہیں لیکن خود کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ پھر ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، کیونکہ اس سے بہت سارے جو معاشرتی فائدے تھے، کیونکہ جب لوگ دیکھیں گے کہ اچھا حکمراں جو امیر ہیں وہ اتنا سادہ کھانا کھاتے ہیں تو لوگوں کے اندر بھی سادگی آئے گی، یعنی اکنامیکلی، اور ویسے بھی وہ سمجھتے تھے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بیت المال یا مسلمانوں کی کمائی سے تیار کیا ہوا کھانا کھائیں، اپنے مال ہی سے وہ کھانا تیار کرواتے اور خود کھاتے اور سب کے ساتھ مل کر کھاتے تھے۔ اب آپ خود بتائیے کہ جب اتنی بے داغ زندگی ہو اور پرہیزگاری کی اتنی اعلیٰ ترین مثال موجود ہو سامنے، تو کسی کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ حکمراں پر کوئی آبجیکشن اٹھائے؟ یعنی اب عوام کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے حکمراں کی بات مانے، کیونکہ وہ اپنے حکمراں میں دیکھ رہے ہیں اتنا عدل اور انصاف، اتنی پرہیزگاری، اتنا تقویٰ، تو کسی کو آبجیکشن اٹھانے کا کوئی موقع ہی نہیں انہوں نے فراہم کیا، اتنی بے داغ زندگی تھی ان کی۔ حالانکہ بیت المال کا کھانا وہ لے سکتے تھے، وہ بھی ایک عام مسلمان کی طرح اس کے حقدار تھے، لیکن انہوں نے نہیں لیا نہ کبھی کھایا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ڈر سے، خوف الہی کی شدت کی وجہ سے وہ شبہ والی چیزوں سے بھی پرہیز کرتے تھے، جس میں ان کو شبہ پڑ جاتا اس کو بھی وہ اوائڈ کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن نجیح کہتے ہیں اور یہ بھی تاریخ المدینہ المنورہ اور تاریخ الاسلامی، اس میں بیان کیا گیا ہے واقعہ کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ جو ان کی ایک اونٹنی تھی اس کا دودھ وہ پیا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اونٹنی کہیں چلی گئی، یعنی اس کی رسی کھل گئی اور وہ کہیں نکل گئی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ دودھ کون سا دیں ان کو، تو بیت المال کی جو ایک اونٹنی تھی اس کا دودھ انہیں دیا گیا پینے کے لیے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو اپنے غلام سے کہا تو ہلاک ہو، تو نے مجھے آگ پلا دی ہے، اب میں اپنے لیے اس دودھ کی حلت کے سلسلے میں لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو سب نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا کہ نہ صرف دودھ آپ کے لیے حلال تھا بلکہ اس کا گوشت بھی حلال ہے آپ کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں ان کو کتنی فکر ہے، یہ ایک زندہ مثال ہے ان کے عدل کی اور ان کی ایمانداری کی کہ غلام نے غلطی سے ان کو بیت المال کے اونٹنی کا دودھ پلا دیا تو انہوں نے اس کو اپنے لیے آگ سمجھا اور صحابہ کرام سے اس کے بارے میں مشورہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی آج کل کے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں تو ایسے ہوتے کہ اچھا چلو درگزر کر دو، لوگوں سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو پتہ بھی چلا، لیکن ان کو کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، کوئی ایک نہیں کئی واقعات ہیں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے لہٰذا ہم بہت سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہی ان کی ایمانداری، ان کے ایمان کا لیول، ان کے تقویٰ، ان کے زہد کا ثبوت تھا سب سے بڑا کہ ان کو آخرت کی فکر دنیا پر بہت زیادہ غالب تھی، یعنی آخرت کی فکر انہیں زیادہ تھی اور آخرت کے حساب کتاب کا جو احساس ان کے اندر تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور اسی لیے وہ دنیا کی نعمتوں کو اپنے لیے بہت زیادہ عیش و آرام میں رکھنا یا پھر استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی بنا پر کوئی بھی شخص جب ان سے ملتا تو ان سے مرعوب ہو جاتا تھا کیونکہ دنیا ان کے سامنے مغلوب کر دی گئی تھی۔ ان کو ہر دفعہ ہر وقت یہی خیال فکر میں مبتلا رکھتا کہ مجھے آخرت میں حساب کتاب دینا ہے، یہی فکر ان پر غالب رہتی تھی۔ بہت زیادہ پرہیزگار تھے اور ان کی اس خوبی کی انتہا یہ تھی کہ کسی چیز پر ان کا حق ہوتا یا نہ ہوتا وہ ہر حال میں درگزر اور پرہیزگاری سے کام لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو اطباء نے جو کہ ڈاکٹرز تھے اس زمانے کے جیسے حکیم وغیرہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ شہد پئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بیت المال میں شہد آیا ہوا تھا جو کسی مفتوحہ علاقے سے آیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ شہد نہیں پیا۔ پہلے سب لوگوں کو جمع کیا، ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے شہد پینے کی اجازت مانگی اور فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو تو ٹھیک ہے وگرنہ وہ میرے لیے ناجائز ہے۔ سب لوگوں نے جب ان کی بات سنی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور ان پر ترس کھا کر کہا جاتا ہے کہ لوگ رو پڑے اور آپس میں کہنے لگے عمر تیری خوبی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو نے تو اپنے بعد آنے والے خلفاء کو سخت پابند کر دیا۔ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، وہ خود نہیں کہہ رہے ہیں۔ یعنی کتنا ڈر، کتنا احساس، کتنا خوف، اور بیت المال کے لیے جو امانت داری تھی ان کی، کس قدر امین تھے وہ بیت المال کے لیے۔ آپ دیکھیں وہ اس کو عوام کا مال سمجھتے تھے حالانکہ وہ خود بھی اس کے حقدار تھے، لیکن ایک شہد آیا اور وہ بیمار تھے، جائز ضرورت کے تحت بھی انہوں نے لینا گوارا نہیں کیا، اور جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم اجازت دو گے تو میں لوں گا تو اس پر لوگ رو پڑے ان کے تقوی کی وجہ سے۔ یا اللہ، اس قدر عاجزی، اس قدر انکسار، اس قدر تقوی، اس قدر زہد۔ آج کے جتنے دینی ادارے ہیں اور آج کے جتنے ایسے وہ تمام چیزیں جہاں پر دین کا کام ہوتا ہو، کیا وہاں پر اسی طرح سے ایمانداری سے کام لیا جاتا ہے؟ اللہ کرے کہ سب کے دلوں میں یہ خوف اور احساس ہو۔ چلے دینی اداروں کی بات چھوڑ دیجیے، الحمدللہ وہاں کچھ نہ کچھ تو تقوی اور خوف ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اسکولز کا کیا حال ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی فی الحال ہندوستان میں بچوں کے لیے کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے، شاید کھچڑی کہتے ہیں وہ لوگوں سے، یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو جو بھی وہ کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر لاکھوں کی خیانت ہوتی ہے، اور ہر لیول پر، یعنی جہاں سے گورنمنٹ جب اس کو پاس کرتی ہے، جب وہ اوپر سے لے کر نیچے تک جب لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچتا ہے تو پہنچتے پہنچتے یعنی بچوں تک آتے آتے اس قدر اس میں کمی ہو جاتی کہ ایک لاکھ اگر پاس ہوا تھا تو بچوں تک پہنچتے پہنچتے وہ ہزار روپیے رہ جاتے ہیں سمجھ۔ یعنی چاول سے لے کر دال اور جو لوگ اس کو لانے والے ہیں، جو اس کو پکانے والے ہیں، سب کے پہلے سے بندھے ہوئے ہیں ساری رشوت کی چیزیں کہ اچھا اس میں اتنی کٹوتی کر دو، اتنے میں بنوا دو، اور اتنا پیسہ تم رکھ لو، اور اتنا ہمیں دے دو۔ ہم کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو بتائیے۔ اور یہ غیر مسلموں کی تو بات چھوڑ دیں، میں فی الحال مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، اور پھر وہی بات ہے کہ ہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پر کہا جا رہا ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن میجورٹی کن لوگوں کی ہے؟ یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک آپ دیکھیں کہ آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ پھر جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو نوکر رکھا گیا ہے کام کرنے کے لیے، اور اگر وہ کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے خیانت کار ہو رہے ہیں نا ایک طرح سے گورنمنٹ کے، کہ تنخواہ تو وہ پوری لیں، چھٹیاں بھی پوری گزاریں، لیکن جب کام کر کے دینے کی بات آئے تو کام پورا نہ کریں۔ ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک مسئول ہے، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ آج کی گورنمنٹ اگر نہیں دیکھتی ہے اور آپ کے تمام کاموں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ڈر اور احساس اگر ہو جب انسان کو اپنی جواب دہی کا، تبھی انسان ایماندار رہ سکتا ہے، امانت دار رہ سکتا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے اندر بالکل ٹوٹ کر ہم اس کو اپنا لیں کہ اتنی ہمارے اندر امانت داری ہو کہ ہم ایک ایک پیسے کا حساب رکھیں، ہمارا وقت یہ سب امانت ہے۔ اگر ہم نے کہیں کمی کیا ہے، ایک گھنٹے کی ہم نے بات کی کہ ہم فلاں ادارے کو فلاں اس جاب میں ہم ایک گھنٹہ ڈیوٹی کریں گے، وہ ایک گھنٹہ امانت ہو گیا ہمارا، تو یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ پھر ان کی جو عجز و انکساری تھی، حالانکہ اتنا رعب اور دبدبا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے، اپنے آپ کو کبھی غرور اور تکبر میں انہوں نے مبتلا نہیں کیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکا گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا اور سخت گرمی کے دن تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور ان کو بھی کہیں جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے لڑکے، کیا تم مجھے اپنے گدھے پر سوار کر سکتے ہو؟ تو لڑکا یہ سن کر جلدی سے گدھے سے اتر آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ سوار ہو جائیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، پہلے تم سوار ہو جاؤ، پھر میں تمہارے پیچھے سوار ہوں گا، کیونکہ تم کیا چاہتے ہو کہ مجھے نرم جگہ پر بٹھاؤ اور خود سخت جگہ پر بیٹھو گے؟ پھر اس لڑکے کے پیچھے گدھے پر سوار ہو گئے۔ وہ دونوں اس حالت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے، یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیسے کہ میں ایک لڑکے کے پیچھے بیٹھ جاؤں اور گدھے پر سواری کر لوں، نہیں، کیونکہ عزت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ سواری کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا، اس سے کوئی عزت نہیں ملتی ہے۔ جو ایک بہت ہی اہم واقعہ ہم کو ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عراق سے ایک وفد آیا، اس میں احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بھی تھے، کیونکہ ان کو جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کسی ذمہ داری کی بنا پر وہاں باہر بھیجا ہوا تھا احنف بن قیس کو، اور سخت گرمی کا دن تھا بتایا جاتا ہے۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ ایک چادر سر پر لپیٹے دھوپ سے بچنے کے لیے صدقے کے ایک اونٹ کو قطران مل رہے تھے اور کہا، اے احنف، تو بھی کپڑے بدل کر آ جا اور امیر المومنین کی مدد کر۔ یہ صدقے کا اونٹ ہے جس میں یتیم، مسکین اور بیوہ کا حق ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کسی صدقے کے غلام کو کیوں نہیں فرماتے کہ یہ کام کرے؟ آپ دیکھیں انہوں نے جواب کیا دیا، مجھ سے اور احنف سے بڑا اور کون غلام ہو سکتا ہے؟ جو شخص بھی کسی رعایا کا والی بنے، یعنی کسی عہدے پر فائز ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی جاب دی ہو، عہدہ دیا ہو، اس کی حیثیت عوام کے سامنے ایسی ہے جس طرح خیر خواہی اور امانت داری کے سلسلے میں ایک غلام کی آقا کے سامنے ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کس قدر ان کو احساس ہے کہ بیت المال کے تمام کام بھی، جو اونٹ وغیرہ جیسے ایک دفعہ گم ہو گیا تھا اس کو ڈھونڈنے خود نکلے، اب یہ اس کو قطران مل رہے تھے تو اس کے لیے بھی کہا کہ چلو احنف، میرا ساتھ دو تاکہ ہم یہ خدمت انجام دے سکیں۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کندھے پر ایک پانی کا مشکیزہ اٹھائے دیکھا تو عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ عمل آپ کے لائق نہیں۔ تو انہوں نے کہا، دراصل میرے پاس کچھ وفود آئے، وہ میری سما اور اطاعت پر کمر بستہ تھے، میرے دل میں کچھ تکبر پیدا ہو گیا تو میں نے اس تکبر کو توڑنے کے لیے عمل اختیار کیا، یعنی بار بار وہ ایسے کام کرتے تھے تاکہ دل میں تکبر نہ آئے۔ کتنا ان کو احساس تھا نا اس بات کا۔ اور پھر انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک دن ایک باغ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا تو وہ میرے سے آگے داخل ہو گئے، میرے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار تھی، وہ اندر چلے گئے اور میں باہر تھا۔ وہ اندر بار بار کچھ کہہ رہے تھے، میں نے سننے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے، اللہ سے ضرور ڈرو، مگر نہ اللہ تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم نے آج تک آپ جیسا آدمی نہیں دیکھا جو اس قدر انصاف کرنے والا ہو، سچ بولنے والا اور منافقین پر سخت نظر رکھنے والا ہو، آپ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین ہیں۔ تو یہ سن کر عوف بن مالک نے فرمایا، اللہ کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو، بلا شبہ ہم نے رسول اللہ کے بعد ایک اور شخص ان سے بہتر پایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ عوف نے کہا، وہ ابو بکر تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم نے جھوٹ کہا اور عوف نے سچی بات کہی، اللہ کی قسم ابو بکر کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے، کیونکہ وہ عمر رضی اللہ عنہ سے 6 برس پہلے اسلام لائے، اور جب ابو بکر مسلمان تھے اس وقت میں اپنے اونٹ سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا راہی تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے تھے، جو واقعی میں ان سے بہتر تھے ان کی بڑائی کو انہوں نے قبول کیا، یعنی جو مرنے والے لوگ تھے ان کی فضیلت بھی ان کے اوپر پوری طرح سے آشکارا تھی، اور وہ کبھی اس کو ڈینائی نہیں کرتے تھے کہ اچھا میں خود بڑا ہوں، دوسرے چھوٹے ہیں، نہیں۔ ان کی جو بردباری ہے، ایک دفعہ عوینہ بن حسن بن حذیفہ اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس میں شامل تھا تاکہ عمر رضی اللہ عنہ کا قرب حاصل ہو سکے۔ تو ان کی جو مجلس مشاورت ہوتی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی، اس میں تمام لوگ موجود تھے، بوڑھے، جوان، مڈل ایج کے، اور سب کے سب یہ قاری ہوا کرتے تھے، یعنی ان کی مجلس مشاورت میں حافظ قرآن اور قاریوں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ عوینہ نے کہا کہ بھتیجے، آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کا قرب حاصل ہے تو میرے لیے بھی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کر لو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے اجازت حاصل کر لی گئی۔ جب خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ اے خطاب کے بیٹے، کوئی اور بات کرو، اللہ کی قسم آپ ہمیں نہ کوئی عطیہ دیتے ہیں اور نہ انصاف کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ الزام سن کر بڑا غصہ آیا اور کہا جاتا ہے کہ ممکن تھا کہ وہ اوینا کو مارتے، لیکن ہر نے فوراً عرض کیا، اے امیر المومن، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، قرآن کی جو آیت ہے کہ آپ ان سے درگزر کیجیے اور نیک کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے۔ کہا جاتا ہے جیسے ہی یہ آیت انہوں نے سنی وہ پرسکون ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک انچ بھی وہ آگے نہیں بڑھتے تھے اور فوراً رک جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ کردار تھا جو عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں جگمگاتا تھا۔ ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو اس قدر غصہ پی جانے والا ہو؟ اور ہم کب ایسی تعلیمات سے آراستہ ہوں گے جو کہ قرآن کی زندہ مثال ہو، یعنی قرآن کی تعلیمات ہمارے پورے اوپر چھائی ہوئی ہوں اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور ہمارا جو خلق ہے وہ قرآن قرار پائے، یعنی ہمارا اخلاق۔ اپنے خاندان کی مالی مدد میں بہت پیچھے ہٹتے تھے ہمیشہ، یعنی یہ نہیں تھا کہ اقربہ پروری میں لگ گئے تھے، اور اسی لیے ان کے بیٹے یا ان کے پاس کہیں سے کوئی مال آتا تو اس کی پوری چھان بین کرتے کہ مال کہاں سے آیا تمہارے پاس، کیسے تم نے اس کو حاصل کیا۔ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو خود ذاتی طور پر ان سے حساب کتاب لیتے، اور مشکل زندگی بسر کرانے پر ان کو اکساتے کہ محنت کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، خود محنت کر کے کماؤ، بیٹھے بٹھائے مال حاصل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی لوگوں کو کسی بات کا حکم دیتے پھر فوراً گھر آتے اور کہتے کہ میں نے لوگوں کو ایک کام سے روکا ہے، اور بے شک لوگوں کی آنکھیں تمہیں بھی اسی طرح دیکھ رہی ہیں جس طرح پرندہ گوشت کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے، اگر تم نے یہ کام کیا تو لوگ بھی کریں گے، اور اگر تم ڈرو گے تو وہ بھی ڈریں گے، اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی فرد میرے پاس اس حال میں لایا گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہو تو میں اسے دو چند سزا دوں گا، یعنی دوہری سزا دوں گا، اب تم میں سے جو چاہے اس سے رک جائے اور جو چاہتا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لے۔ پھر بیویوں پر بھی ان کا بہت زیادہ رعب تھا، کڑی نظر رکھتے تھے، جو عوام کے فائدے کی چیزیں ہوتی تھیں وہ اپنی بیویوں کو استعمال نہیں کرنے دیتے تھے، انہوں نے اسپیشلی اپنی بیویوں کو کوئی امتیاز ہی حیثیت نہیں دی تھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا، پھر میں بھی عامۃ الناس کی طرف سے بڑی چراگاہ میں چراتا رہا، یہ بہت مشہور واقعہ عبداللہ بن عمر کا۔ وہ کہتے کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس کو میں نے جہاں بیت المال کے اونٹ چرا کرتے تھے وہاں پر چھوڑ دیا اس اونٹ کو، اور وہ بھی کھا پی کر اونٹ بہت موٹا تازہ ہو گیا۔ تو جب ایک دن میں بازار لے کر گیا اس اونٹ کو سیل کرنے کے لیے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے بازو کھڑے ہوئے آئے اور کہا کہ یہ تمہارے پاس اونٹ کہاں سے کون سا آیا؟ تو کہا کہ میں نے یہ فلاں وقت خریدا تھا اور اس کو میں نے عوام کی جو چراگاہ تھی وہاں پر اس اونٹ کو چھوڑ دیا تھا چرنے کے لیے، تو یہ خوب موٹا تازہ ہو گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگا کہ ہاں، لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے اور یہ اس کا اونٹ ہے، لہٰذا اسے آرام سے چرنے دو۔ اور کہا میرے پاس اسی وقت تک وہ کھڑے رہے جب وہ اس اونٹ کی قیمت آئی، وہ سیل ہو گیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اونٹ تم نے کتنے میں خریدا تھا، میں نے بتایا کہ اتنے اور اتنے میں خریدا تھا، تو مجھے وہ اوریجنل رقم میرے پاس تھمائی اور باقی کی رقم مجھ سے لے گئے اور کہا کہ اسے بیت المال میں جمع کرا لینا ہے۔ اب آپ سوچے کتنا ان کو احساس کہ اگر ان کے اونٹ نے بیت المال کے اونٹوں کے ساتھ کہیں عوام کی چراگاہ میں چر لیا ہو تو اس صورت میں بھی ان کو وہ مال پسند نہیں تھا کہ کہیں یہ عوام کا مال نہ ہو جائے، اپنے بیٹے پر اتنی کڑی نظر۔ پھر عبداللہ بن عمر ہی کہتے ہیں کہ میں فارس میں ہونے والے مورے کے جلولہ میں شریک تھا، میں نے مال غنیمت کا کچھ حصہ 40,000 میں خرید لیا۔ جب میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو میں نے کہا کہ اے بیٹے، تیرا کیا خیال ہے، اگر مجھے آگ میں پھینکا جانے لگے تو اور تجھے کہا جائے فدیہ دے کر اسے بچا لو تو کیا تو مجھے بچا لے گا؟ عبداللہ بن عمر کہتے کہ میں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم میں آپ کو ہر تکلیف دہ چیز سے بچانے کے لیے فدیہ دے سکتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، سن، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس خریداری کے وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، لوگوں کا محبوب ہے، اور تو واقعی ایسا ہی ہے، لہٰذا ان سے زیادہ قیمت نہ لو، بلکہ انہوں نے ان کی مطلوبہ چیز سستے داموں میں دے دی ہو۔ اے بیٹے، میں ذمہ دار آدمی ہوں، مال تقسیم کرتا ہوں، میں تجھے کسی بھی قریشی تاجر سے زیادہ نفع دوں گا، ایک درہم کا منافع ایک درہم ہوگا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے تاجروں کو بلایا اور وہ سارا مال 400,000 درہم میں بیچ دیا، اور پھر انہوں نے مجھے 80,000 درہم دیے اور باقی سعد بن ابی وقاص کے پاس واپس کر دیے کہ ان سب کو تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا خیال ان کو، یعنی ان کو جو جہاد کی وجہ سے ان کو جو مال ملا تھا اور وہ مال دوسرے فوجیوں کا بھی تھا، تو انہوں نے وہاں پر رہ کر ہی عبداللہ بن عمر نے خرید لیا وہ مال، اور جب لوگوں سے انہوں نے خریدا ہوگا تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہو سکتا لوگوں نے یہ سوچ کر کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے اور اللہ کے رسول کا محبوب صحابی ہے، لہٰذا انہوں نے سستے داموں میں تمہیں اپنا مال دے دیا ہوگا۔ اور واقعی میں ایسا ہوا تھا کہ وہ 40,000 میں خریدا انہوں نے مال، اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی قیمت میں گیا، 400,000 درہم میں گیا۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ سارا سامان بھیج دو، 80,000 تم رکھو اور باقی کا انہوں نے وہ سعد بن ابی وقاص کو واپس بھیج دیا کہ اس کو تقسیم کر دو۔ اتنا احساس ہے، آپ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری اولاد یا ہمارے ہسبینڈ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح کمائی نہیں ہے، اس میں شبہ ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اوائڈ کریں. ہم کو چاہیے کہ جہاں امانت داری ہمیں کرنی چاہیے، چاہے وہ ہسبینڈ کی آفس کا معاملہ ہو، چاہے بیٹے کہیں جاب کر رہے ہوں، چاہے بیٹیاں کہیں جاب کر رہی ہوں، جو امانت ہے وہ امانت ہے، ہمارا اس میں کوئی حق نہیں ہے، ہم اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے. تو اداروں کی چیزیں، آفیسز کی چیزیں استعمال کرنا ذاتی طور پر یہ کسی بھی طرح ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ان کے بیٹے کا ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے، جو دوسرا بیٹا تھا ان کا، ان کے جو عبداللہ اور عبیداللہ جو کہ ان کے بیٹوں کے بیٹے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کے پاس تھوڑے دن وہاں ٹھہرے رہے اور انہوں نے ان کی بہت اچھی مہمان نوازی کی. اور بیت المال کا مال وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنا چاہ رہے تھے، تو کہا کہ تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم یہ مال کو یہیں بیچ دو اور جا کر وہاں اس کی رقم تم نے دے دینا بیت المال میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قیمتی سامان کہیں گم نہ ہو جائے. تو ان لوگوں نے ایسے ہی کیا. جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ جو اوریجنل رقم تھی، جو مال تھا، وہ کتنے میں بکا، تم وہ پورا کا پورا تقسیم کر دو اور تم نے جو بزنس کیا تم اس کی محنت رکھ لو. یعنی اتنا ان کو پیسوں کے معاملے میں بہت زیادہ وہ محتاط رہتے تھے اور احتیاط برتتے تھے. پھر اسامہ رضی اللہ عنہ کو، جو اسامہ بن زید تھے، ان کو ہمیشہ عبداللہ بن عمر پر ترجیح دیتے تھے. تو ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا، شکوہ کیا کہ والد گرامی، آپ نے اسامہ کو 4 اور مجھے 3000 درہم دیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس کے والد کو آپ سے زیادہ فضیلت حاصل تھی اور جو فضیلت اسے حاصل ہے کہ مجھے ویسی ہی فضیلت حاصل نہیں؟ تو عمر رضی اللہ نے جواب میں فرمایا، وہ خود تیری نسبت اور اس کا باپ تیرے باپ کی نسبت زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا ان کو احساس تھا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھتے تھے، کبھی اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا کہ میں سب سے آگے ہوں. اور کئی دفعہ ان کے بیٹوں کے تعلق سے ایسا ہوا کہ ان کو لگا کہ لوگوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کی ہوگی اور آسانی برتی ہوگی، تو اس کی بنا پر ہمیشہ انہوں نے وہ مال بیت المال میں جمع کرا دیا، اپنے بیٹوں کو نہیں دیا بلکہ بیٹوں کا مال بیت المال میں جمع کرا دیا. ایک اور جو مشہور واقعہ ہمیں ملتا ہے، ان کی جو بیوی تھی عاتقہ، اور یہ دراصل زید بن نفیل جو تھے، زید بن عمرو بن نفیل جو کہ فاطمہ بنت خطاب کے ہسبینڈ تھے، ان کی بہن تھی یہ عاتقہ. تو ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ بحرین سے کچھ کستوری اور امبر آیا. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ اگر کوئی عورت وزن کرنے میں ماہر ہو تو وہ مجھے بتائے کہ اس کا کیا وزن ہے. یعنی عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ کوئی عورت اس میں ماہر ہو تو مجھے بتائے، میں کیونکہ اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی بیوی عاتقہ بن زید بن عمرو بن نفیل نے عرض کیا، یہ کام تو میں خود بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں. کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ وہ حرف المولا تھیں اور کافی ذہین بھی تھیں، لائیے میں وزن دیتی ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں. بیوی نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا، مجھے یہ شک ہے کہ تو اس کستوری اور امبر کو ہاتھ پر رکھے گی پھر تو اس طرح کرے گی. اور یہ کہہ کر انہوں نے انگلیاں کنپٹی پر رکھ کر اشارے سے وضاحت کی اور پھر فرمایا کہ تو یہ خوشبو اپنی گردن پر بھی مل لے گی، اس طرح تجھے دیگر مسلمانوں سے زیادہ حصہ مل جائے گا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کی باریکی. جیسے خوشبو کا وزن کرتے کرتے ہاتھ کو تو خوشبو لگے گی ہی، اب ایسا کرتے نہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہاتھ کو تیل لگا ہے یا ہاتھ کو مہندی، جب آپ لوگ مہندی لگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہندی آپ سر پہ لگا لیتے ہیں نا ہاتھ سے صاف کرنے کے لیے. تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ جب وہ خوشبو تیرے ہاتھ کو لگے گی تو اسے اپنے کپڑوں پر پوچھ لے گی یا پھر اپنی گردن پر مل لے گی تاکہ وہ ضائع نہ جائے، تو تجھے زیادہ مل جائے گی، لہٰذا تم سے نہیں میں کسی اور سے کرواؤں گا. یہ اتنا باریکی والا احساس کسے ہو سکتا ہے آپ بتائیں، جو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو؟ یہ عام لوگوں میں نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، جتنا ایمان میں وہ استقامت اختیار کرے گا، اتنا اس کو یہ باریک باریک چیزوں کا احساس زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہی چیز معاشرے میں خوشحالی لانے کا سبب بنتی ہے. امن و امان سے ہر طرف الحمدللہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی تو چاہیے آج دیکھیں دنیا کو. آج دنیا ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ دنیا میں ایک افراتفری کا عالم ہے، فساد مچا ہوا ہے، بحر و بر میں فساد ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، کیونکہ اتنا کرپشن عام ہے، اتنا کرپشن عام ہے، چھوٹی سے چھوٹی جگہ سے لے کر بڑی سے بڑی جگہ تک، ہر جگہ رشوت، سود خوری، ہر جگہ لوگ ایک دوسرے کا مال لوٹنا چاہتے ہیں، سمیٹنا چاہتے ہیں، ہر بڑا والا بندہ اپنے سے چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے، ہر کوئی کسی کا مال غلط طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے، حقداروں کو ان کا حق نہیں مل پا رہا، لہٰذا پھر وہ اس کی وجہ سے جب وہ ان کے اندر رد عمل پیدا ہو رہا ہے تو پھر وہ گناہوں کی طرف ملوث ہو رہے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، پھر وہ ظلم کر کے اپنا حق وصول کرنا چاہ رہے ہیں، اور قتل و غارت گری یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. تو یہ سب کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا، ان کی سیرت کا، ایسے حکمراں انہوں نے کیسے عدل اور انصاف کیا، کیسے بیلنس قائم کیا، کیسے وہ ایمانداری سے کام کرتے تھے، اور ان کی ایمانداری کی وجہ سے ان کے سارے گورنرز اس طرح سے ایماندار تھے، وہ کس طرح سے سخت محاسبہ کرتے تھے اپنے گورنرز کا، اس پر ہمیں باریکی سے غور کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر ایسے تجزیہ نگار موجود ہوں جو یہ انالائز کریں کہ وہ کامیابی کا راز کن باتوں میں تھا، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، کہ کیا ایسی باتیں تھیں، کیا وہ ان کے رولز تھے، کیا اصول تھے جس کی بنا پر 10 سال اتنی کامیاب حکومت رہی کہ کہیں ہمیں کہیں ناانصافی نظر نہیں آتی ہے، کہیں فتنوں نے سر نہیں اٹھایا، کہیں شورش نہیں ہوئی، کسی نے ظلم کی شکایت نہیں کی امیر المومنین کی طرف سے۔ اتنا ان کو احساس تھا کہ ہم اگر امیر المومنین کے پاس جاتے تو ہم کو عدل مل جائے گا، ایک معمولی شخص بھی آ کر ان کے پاس شکایت کر سکتا تھا، اس قدر اسے آزادی حاصل تھی۔ اور کوئی ایک فیلڈ میں انہوں نے نہیں کیا، بلکہ تمام فیلڈ میں، یعنی ہر جگہ آپ دیکھیں کہ ان کی نظر تھی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ دیکھیں پرہیزگاری کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے ان کی پرہیزگاری، جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ ایک لازوال مثال ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ خوشبو صرف اس لیے نہیں تولنے دی، وزن نہیں کرنے دی، کہ کہیں وہ خوشبو کا وزن کرتے کرتے اتفاقاً اپنی انگلیاں یا گردن پر ان انگلیوں سے خوشبو نہ مل لے، اور اس طرح وہ مسلمانوں کے مال کو بلا اجازت استعمال کرنے کی مرتکب ٹھہرے گی۔ یہ انتہائی باریک بھی نہیں تھی، بہت ہی باریک بات تھی۔ تو ایسی معمولی معمولی باتوں پر بھی ان کی نظر تھی، اور یہ ان کی ذات کا خاص حصہ تھی، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے لیے ایسی مثال بن گئے کہ جن کے اعمال سے حلال و حرام اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح کیا جا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کا نام ہی انہیں کہا جاتا ہے کہ لوگ عدل اور عمر ایک ساتھ کہا کرتے تھے، کہ عمر ہی عدل ہے اور عدل ہی عمر ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا آنر ہے۔ پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کی بیوی کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تحفہ بھیجا وہاں سے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا کپڑا تھا، نرم اور باریک کپڑا تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اتنا نرم اور اچھا کپڑا ان کی بیوی کے پاس ہے، تو پوچھا کہ کہاں سے آیا، تو بیوی نے جواب دیا کہ یہ وہاں سے انہوں نے ابو موسیٰ اشعری نے تحفتاً بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑا اتنی زور سے آتے کا رضی اللہ عنہ کے منہ پر واپس مارا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو اس سے دھکا لگ گیا، اور کہا کہ فوراً موسیٰ کو میرے پاس لاؤ، اور وہ جلد از جلد آئے پریشانی کی حالت میں، تو کہا کہ جلد بازی سے کام نہ لیجیے امیر المومنین۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ تم کو کیا ضرورت تھی میری بیوی کو تحفہ بھیجنے کی، اور وہ کپڑا واپس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دے دی، اور کہا کہ اسے لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی وہ ایسے تحفے تحائف بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کی عادت بگڑے، یہ کتنا خیال تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا کہ جو خلافت کے معاملات ہیں اس میں تم دخل اندازی نہ کیا کرو، میرے بیچ میں نہ کہا کرو۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ام کلثوم، جو کہ ان کی بیوی تھیں، اور یہ ام کلثوم دراصل علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس سے رشتہ قائم کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول کے خاندان والوں سے رشتہ جوڑنے والے بن جائیں۔ تو حالانکہ علی رضی اللہ عنہ اس رشتے کے تعلق سے پہلے سوچ میں پڑ گئے تھے، کہ کیونکہ ام کلثوم کی عمر بہت چھوٹی تھی، لیکن آخر کار انہوں نے ہاں کہہ دی۔ تو یہ ام کلثوم جب ان کی بیوی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ملکہ روم کے لیے کچھ چیزیں یہاں سے جانے والی تھیں، تو انہوں نے بھی، ام کلثوم نے، وہ کچھ چیزیں، خوشبو، کچھ مشروبات اور دوسری جو عورتوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ تحفتاً ارسال کی بھیجی، اور وہ جو ایلچی آیا تھا اس ایلچی کے پاس وہ چیزیں دے دیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ملکہ روم کے پاس وہ چیزیں پہنچی، کیسر کی جو بیوی تھی، تو اس نے اپنی حاشیہ نشین عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، یہ عرب کے بادشاہ کی بیوی نے تحفہ بھیجا ہے، اور یہ ان کے نبی کی نواسی بھی ہے۔ تو پھر ملکہ روم نے ام کلثوم کو خط لکھا اور جواباً تحفہ بھی ارسال کیا۔ جب تحفے کا پارسل یہاں پہنچا، تو اس میں بہت ہی عمدہ قسم کا ہار تھا، جو رومیوں کا ایلچی تھا، یعنی جو میسج دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بیچ میں کام کرتے ہیں ادھر سے ادھر پیغام پہنچانے کا۔ تو جب وہ آدمی یہ تحفے لے کر آیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا، عمر رضی اللہ عنہ نے تمام تحفے اپنے پاس رکھ لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی کتنا ان کا، ایک طرح سے کہنا چاہیے، رعب اور دبدبا، اور بیویوں کو ڈائریکٹ انہوں نے تحفے نہیں بھیجے بیوی کو۔ اور جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا، جب نماز کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو 2 رکعت پڑھائی، پھر اس کے بعد کہا کہ اس معاملے میں کوئی خیر نہیں ہے جس کا تعلق میرے معاملات سے ہو، اور اسے مشورہ کیے بغیر طے کر لیا جائے۔ مجھے مشورہ دو کہ یہ تحفہ جو ملکہ روم کی طرف سے آیا ہے، اس کا کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ ام کلثوم کو اس تحفے کے بدلے میں دے دیا جائے جو انہوں نے ملکہ روم کو بھیجا تھا، کیونکہ وہ ہماری ذمیاں ہیں نہیں ملکہ روم، تو لہٰذا یہ تحفہ ام کلثوم کو دے دیا جائے، آپ اسے بیت المال میں جمع نہیں کرا سکتے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم بھی کچھ کپڑے بھیجا کرتے تھے کہ اس کا بدلہ حاصل کر سکیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ایک طرف مسلمانوں کا سفیر اور دوسری طرف ان کا ایلچی تھا۔ مسلمانوں نے اس ملکہ کی اس کے گھر جا کر عزت کی، لہٰذا یہ مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ پھر انہوں نے ملکہ روم کا جو ہار تھا اس کو بیت المال میں جمع کرا دیا اور ام کلثوم کو ان کے اخراجات کی مناسبت سے جو تحفے تھے وہ دے دیے۔ سوچے ذرا کتنا عدل، کتنا انصاف کہ اپنی بیوی کو انہوں نے وہ پورے تحفے نہیں دیے، بلکہ بیوی نے جو تحفے بھیجی تھی اتنی قیمت کے تحفے دے دیے اور باقی کا سارا مال جو کہ خوبصورت ہار تھا قیمتی وہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اور ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بہت ہی قیمتی چادریں یا اوڑھنیاں آئیں کہیں سے اور وہ سب چادریں ہر جگہ تقسیم کر دی گئیں۔ ایک اس میں سے بہت ہی بہترین جو چادر تھی وہ بچ گئی۔ لوگوں نے کہا یہ چادر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم کو دے دیجیے جو آپ کے ہاں ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ام سلیت اس کی زیادہ حقدار ہیں۔ ام سلیت رضی اللہ عنہ یہ انصاری صحابیہ تھیں جنہوں نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ عورت احد کے دن مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی۔ تو آپ دیکھیں ان کے نزدیک کس کی اہمیت زیادہ تھی، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی تھی، جن خواتین نے جنگوں میں خدمت کی تھی مسلمان سپاہیوں کی، تو ان کے نزدیک ان کی زیادہ اہمیت تھی۔ پھر ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ مال آیا تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ امیر المومنین اس مال میں آپ کی اقربا کا بھی حق ہے، یعنی آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے اس مال سے اقربا کا حق متعین فرمایا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا اے پیاری بیٹی، میرے اقربا کا حق میرے ذاتی مال میں ہے، یہ مال تو مسلمانوں کی بہتری کے لیے خرچ ہوگا، تو نے باپ کو دھوکہ دیا اور اقربا کی خیر خواہی کی، اس لیے یہاں سے اٹھ جا۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے والد مال تقسیم کر رہے ہیں اور اس کو دوسروں کو دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اقربا کا بھی حق ہے، تو بیٹی کو وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ کیونکہ تم نے اقربا پروری کی ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے ان کے رشتہ داروں کو کوئی عہدہ دیتے ہی نہیں تھے، وہ ان کے پورے دور خلافت میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا کوئی ایک رشتہ دار بھی کسی گورنر کے عہدے پر فائز نہیں تھا، سب دوسرے لوگ تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ یہ جو اقربا پروری میں لگ جاتے تو اتنے جو بہترین واقعات ہے کہ آج ہم اس طرح ذکر کرتے ان کا نام ہوتا؟ یہ درخشاں مثالیں، یہ واقعات جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر اس سے پیچھے ہٹتے تھے، پیچھے رہتے تھے اقربا پروری سے۔ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو اگر وہ اہم اہم عہدوں پر فائز کر دیتے، منصب دے دیتے، تو چند سال میں ان کے پورے رشتہ دار تمام اہم عہدے سنبھال لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر وہ اپنے اقربا کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیتے تو خوب خوشحال رہتے اور بعد میں آنے والے بھی ویسا ہی عمل کرتے، لیکن ان کی کوئی ایک اچھی مثال باقی نہیں رہتی تھی۔ لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ان کے اس کام سے، اس عمل سے کتنی سنہری مثالیں باقی ہیں الحمدللہ۔ اور اقربا پروری سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو مال ہے پھر وہ حکمرانوں کے ہاتھوں تک محدود رہ جاتا ہے، پھر وہ اپنے ہی رشتہ داروں میں گردش کرتا رہتا ہے، عوام اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اور یہ قدرتی ایک اصول ہے دیکھا جائے تو، کہ جب مسلمانوں کے یا عوام کے مال پر حکمران قابض ہو جائیں تو پھر دو طبقات بن جاتے ہیں، ایک وہ ایلیٹ کلاس طبقہ جن کا زندگی کا رہن سہن بالکل الگ ہو جاتا ہے، اور عام لوگوں کا، عوام الناس کا زندگی کا رہن سہن بالکل الگ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، جس کی بنا پر دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور پھر قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرکاری خزانوں کا نظام اگر خراب ہو جائے تو پورا نظام بگڑ جاتا ہے اور تمام معاملات میں خلل واقع ہو جاتا ہے، خیانتیں بہت عام ہونے لگتی ہیں اور سارا نظام ہی تلپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو جب تک کہ حکمرانوں میں جو اہم عہدیدار ہیں ان کے اندر سادگی نہیں آئے گی، ان کے اندر قناعت نہیں آئے گی، وہ لوگ اگر احتیاط نہیں برتیں گے، اقربا پروری سے وہ لوگ پرہیز نہیں کریں گے، لوگوں کے حقوق کو غصب نہیں کریں گے، لوگوں سے محبت نہیں کریں گے، تب تک کہ امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ جو شخص بھی حکمراں ہو اس کو چاہیے کہ وہ عوام الناس پر مہربان ہو، ان کی خیر خواہی کرے اور اپنے آپ سے بڑھ کر ان کو عزیز رکھے۔ اور یہی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا کہ وہ ایسے حکمران تھے کہ جو اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے عوام کو عزیز رکھتے تھے، ان کو اپنے عوام کی بھلائی زیادہ عزیز تھی بنسبت اپنی ذات کے یا اپنے خاندان یا اپنے رشتہ داروں کے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے خلافت کے دوران میں جو سب سے بہترین کام انجام دیا، جو ان کے فرائض میں سے سب سے بہترین فرض تھا ان کا، کہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے بہترین مثال بنا دیا۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، آپ نے سرکاری مال میں بہت احتیاط سے کام لیا، آپ کی رعایا بھی اس سے اجتناب کرتی ہے، یعنی پرہیز کرتی ہے، اگر آپ اس مال کو ناجائز استعمال کرتے تو آپ کی رعایا بھی ایسا ہی کرتی۔ سوچیں ذرا، تو جیسے حکمراں ہوں گے ویسی عوام بھی ہوگی، اور وہ اپنا محاسبہ پوری طرح سے کیا کرتے تھے، اپنے اہل خانہ کا بھی محاسبہ کرتے، اور جو کچھ گورنرز انہوں نے جو اپنے جو علاقوں میں انہوں نے مخصوص گورنرز مقرر کیے تھے ان کا بھی وہ حساب لیا کرتے تھے، اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر ان کا رعب طاری رہتا تھا، اور وہی وہ خلیفہ راشد ہیں جو اپنی مثال آپ تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کی اس تربیت کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی کہ لوگوں کے اندر ایمان ان کی رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا، لوگوں کا ایمان کا لیول بہت ہائی ہو گیا تھا، لوگ خود عدل کرنے والے بن گئے تھے، لوگ خود اصول پرست بن گئے تھے، لوگوں کو قرآن سے اتنا شغف، اتنی محبت اور اتنا تعلق ان کا ہو گیا تھا کہ وہ غور و فکر اور تدبر کرنے والے بن گئے تھے ان کے دور میں۔ لوگ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کی اشاعت، یعنی قرآن سے محبت اور قرآن سے شغف، قرآن سے دلچسپی اور حفظ کی طلب اور تڑپ ان کے دور میں سب سے زیادہ ہوئی۔ الحمدللہ ایسا ایمان عوام کے لوگوں میں سرایت کر گیا تھا جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتی رہیں اور ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی گئی، اور ان کے اصول اتنے بہترین اور مضبوط اور پائیدار ہوا کرتے تھے، اور ان کی تربیت کے جو اصول تھے وہ بھی بہت ہی بہترین تھے۔ انہوں نے تمام جو بات کے لوگ تھے، ان کے گورنرز وغیرہ جو آنے والے لوگ تھے، نوجوان نسل تھی، ان کی اسپیشلی تربیت انہوں نے کی عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو ان کی تربیت کا جو طریقہ ہے قیامت تک ہر آنے والے حکمراں کے لیے ایک زندہ مثال ہے، عمدہ ترین مثال ہے۔ آج بھی اگر ہم وہ خلافت کی دوبارہ ہم تعمیر وہ کر سکتے ہیں، استوار کر سکتے ہیں، اور کوئی اگر مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے ان کی سادگی، آپ دیکھیں کہ اس قدر ان کا رعب اور دبدبہ تھا، بڑے بڑے لوگ ان کی باتیں سنتے تھے، لیکن ان کا جو تعلق تھا غریبوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، ہمدردی، غم خواری، اور جو عامۃ الناس تھے، جو عام لوگ تھے، ان سے ان کا تعلق بہت قریبی تھا، اور یہی چیز دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا ذریعہ بنتی تھی ان کے لیے، کیونکہ آپ بندوں کی ضرورت کو پوری کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، حدیث سے پتہ چلتا ہے نا ہمیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور تمام جو اسلامی تحریکوں کے لیڈرز ہیں، جتنے بھی جو اسلامک آرگنائزیشنز چل رہی ہیں، ان سب کے لیڈرز کو، اور چاہے وہ دنیا کے حکمراں ہوں، چاہے وہ لیڈرز ہوں کسی ادارے کے یا مسجد کے امام ہوں، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غریب طبقے کی طرف خاص توجہ دیں، اور اس کمزور طبقے کے حقوق کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں، اسی سے امن و امان قائم ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہم کچھ سیکھنے والے بنیں، ہمارے اندر بھی عدل اور انصاف ہو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنے گھر کی حکمراں ہیں، ملکہ ہیں، ہم ایز اے بہو، ایز اے بیٹی، ایز اے ماں، ایز اے بیوی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی ذمہ داری دی ہے، ہم گھر کے بڑے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں، چاہے معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو، ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، ہمیشہ سچ بولنے والے بنیں، ہمیشہ غریب کی مدد کریں، جو کمزور ہے اس کی مدد کریں، یعنی مظلوم کی مدد کریں، اور ظالم کا ہاتھ روکنے والے بنیں۔ ہمارا اتنا رعب اور اتنا دبدبہ ہو، یعنی سامنے والا یہ بات محسوس کرے کہ ان کے سامنے ہم کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے، ہماری ساری دوڑ دھوپ صرف خیر کے لیے ہو، خیر کو پھیلانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہم انجام دینے والے ہوں انشاءاللہ، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے والا بنائے، ہماری سیرت کو بھی ویسا ہی کر دے جیسے کہ یہ خلفائے راشدین کی سیرت تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام خیر کی طرف پہنچنے والے بنے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔